الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے یہ مبارک گھڑیاں اپنے گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. یہ 21ویں رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہو سکتا ہے یہ وہ رات ہو کہ ایک رات کا اللہ کی عبادت میں گزار دینا 84 سال کی عبادت سے بڑھیا ہے. یہ 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27 اور 29ویں ہو سکتی ہے. اگر نہیں بھی ہے تو رمضان کی رات ہے، پاک رات ہے، آخری عشرے کی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کے لیے کیا کچھ کہتے تھے، مہینوں پہلے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے دعائیں کر دے، اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے. مہینوں پہلے انتظار فرماتے اور مہینوں پہلے اس کے لیے دعائیں کرتے تو اللہ کا فضل ہے نا. بس اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ مبارک گھڑیاں ہماری کہاں گزر رہی ہیں، اللہ کے گھر میں گزر رہی. روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر اللہ کو جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کے یہ گھر ہے. پوری روئے زمین پر جو اللہ کو جگہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے گھر ہیں. تو بھائی نصیب اچھے ہیں نا آپ کے کہ یہ گھڑیاں آپ کی کہاں گزر رہی ہیں، اللہ کے گھر میں گزر رہی ہیں. پوری روئے زمین پر اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسے کون سی جگہ پسند ہے؟ مسجدیں ہیں. اس لیے اس امت کا جو سب سے بڑا ہے، بلکہ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے. آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کہاں نظر آتا ہے؟ اللہ کے گھر میں نظر آتا ہے. اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے. آپ کی زندگی کا بڑا حصہ کہاں نظر آتا ہے؟ اللہ کے گھر میں نظر آتا ہے. زندگی گزاری ہے آپ نے سوائے ایک جگہ جہاں آپ صلح کرانے تشریف لے گئے، آپ ساری زندگی مسجد میں رہے اور مسجد میں بھی سب سے آگے رہے. پر کیوں نہ ہوتا، روئے زمین کی سب سے اچھی چیز مسجد ہے اور اس پوری کائنات میں اللہ کا سب سے پیارا محمد الرسول اللہ. سب سے پیارا تو سب سے پیاری جگہ پر، بلکہ ہر اللہ کا پیارا اس شان کا نظر آتا ہے، حضرت خلیل ہیں، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اللہ کا گھر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کا گھر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. کون ہیں؟ حضرت خلیل, اللہ کا دوست. روئے زمین پر ایک ہی ہے خلیل اللہ, جس کا لقب ہو صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. کیا کر رہے؟ بچہ پتھر لا رہا, ابا جان پتھر دیوار پہ لگا رہے, اور جب اللہ کا گھر پورا ہو گیا تو اللہ سے کہہ رہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اب تو اسے قبول بھی فرما لے. سلطنت ملی ہے ایسی کہ ہواؤں کو حکم دیتے تو تخت اٹھاتی ہوائیں, اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک علاقے سے دوسرے علاقے, وہ پورا تخت ہوائیں منتقل کر دیتی تھی. ایسی سلطنت ملی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو. جنات بڑے بڑے ڈیم بنا رہے, آپ کی خدمت میں مصروف ہیں. جنات بھی آپ کے تابع. پرندوں کی بولی بھی سمجھائی, سکھائی, سنائی. ایسی سلطنت. لیکن کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس امت کے جتنے بڑے آئے, بلکہ انسانیت کے جتنے بڑے آئے, وہ کہاں نظر آئے؟ وہ اللہ کے گھر میں نظر آئے. اللہ کے گھر میں نظر آئے. انسانیت کے جتنے بڑے تھے, جن پر انسانیت رش کر سکتی ہے, فخر کر سکتی ہے, وہ کہاں نظر آئے؟ وہ اللہ کے گھر میں نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, کل محشر کے میدان میں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنا خصوصی مہمان بنائیں گے, اور انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا لیں گے. ان میں ایک شخص ہوگا, وہ ہوگا قلبہ معلقم بالمسجد, جس کا جی مسجد سے لگا ہوا ہے. قلبہ معلقم بالمسجد, جس کا جی مسجد سے لگا ہوا ہے, جس کا جی مسجد سے لگا ہوا ہے. باہر جاتا ہے جی مسجد میں, باہر نکلتا ہے جی مسجد میں ہے. تو اس امت کے جتنے بڑے تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ کے گھر میں ہمیشہ آگے نظر آئے. اس لیے کہ روئے زمین کی سب سے پیاری جگہ اللہ کے ہاں, اللہ کے گھر ہیں. تو اللہ کے جتنے پیارے ہوا کرتے تھے, ان کا تعلق اللہ کے گھر سے تھا. روئے زمین کی سب سے پیاری جگہ اللہ کے ہاں, اللہ کے گھر. اللہ کے جتنے پیارے گزرے ہیں, ان سب کا تعلق اللہ کے گھر سے. اس لیے مسلمان بھی اللہ سے پیار کرتا ہے بھائی. تصور نہیں تھا مسلمان ہو اور اس کا مسجد سے تعلق نہ ہو. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھر کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے گھر کے ہیں. اللہ کا گھر ان کے لیے, وہ اللہ کے گھر کے لیے. اس لیے کہ مسلمان بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. تو روئے زمین کی سب سے پیاری جگہ جو اللہ کے ہاں ہیں, وہ اللہ کے گھر ہیں. تو ان کا اس سے تعلق ہے. تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور اس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہ ہو. جج ہے, قاضی ہے, وزیر ہے, حاکم ہے, بادشاہ ہے, امیر ہے, غریب ہے, اس کی زندگی مسجد سے ہے. مسلمانوں کا, پوری امت مسلمہ کا امیر عمر مسجد میں سب سے آگے, پوری امت کا سب سے بڑا ابو بکر مسجد میں سب سے آگے, پوری امت کے بڑے عثمان جنہیں اللہ کے پیارے نبی اتنا پیار کرتے, ایک بیٹی دی, اللہ کی شان انتقال ہو گیا, دوسری دی اللہ کی شان اس کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی فرمانے لگے عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا چلا جاتا، میں ان کو تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اللہ کے گھر میں سب سے آگے علی اسد اللہ، اللہ کا شیر، باب العلم، علم کا دروازہ، سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں سب سے آگے، تصور نہیں تھا کہ مسلمان جو اپنے اللہ سے پیار کرتا ہو اور وہ اللہ کے گھر سے تعلق نہ رکھتا ہو، تصور نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھنے گئے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ایک نئی سوسائٹی کی بنیاد رکھی. تو تاریخ اسلام آپ کو اپنی نظروں سے دیکھتی ہے اور محفوظ کرتی ہے، اور کیا محفوظ کرتی ہے؟ آپ پتھر اٹھا رہے ہیں، اور کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس سوسائٹی میں سب سے پہلی بنیاد آپ مسجد سے رکھ رہے ہیں، سب سے پہلی بنیاد اس سوسائٹی کی مسجد سے رکھ رہے ہیں. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَاهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّاهِرِينَ. یہ سب سے پہلی مسجد ہے، اور اسے اللہ نے اتنی فضیلت بخشی ہے، قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. نئی سوسائٹی وجود میں آ رہی، آغاز اس سوسائٹی کی بنیاد کس سے رکھی جا رہی؟ اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر سے. تو تصور نہیں تھا مسلمان کا، مسلمانوں کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، تصور نہیں تھا کہ اس کا مسجد سے تعلق نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، قرآن انہیں منافق کہتا ہے، لیکن لبادہ اسلام کا تھا، تو ان کے اندر بھی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہ کر مسلمانوں کے اللہ کے گھر میں نہ جائے. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں نہ جانا انگلیاں اٹھتی تھی، یہ کوئی اور ہے، انگلیاں اٹھتی تھی یہ کوئی اور ہے. تو ان کے اندر بھی ہمت نہیں تھی کہ مسلمان سوسائٹی میں رہیں اور اللہ کے گھر میں نہ جائیں، اس لیے کہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور اس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہ ہو. بادشاہ ہے، ایک مرتبہ بغداد کا والی، اس وقت کا گورنر والی، سویرے تہجد کے وقت فجر کی نماز وہاں پڑھایا کرتے تھے، جامع مسجد بغداد کی. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے، تو راستے میں 3-4 آدمی ایک شخص کے ارد گرد اکٹھے بیٹھے، اور وہ شخص اپنے پاؤں کو اپنی جھولی میں رکھا ہوا اٹھا کے دیکھ رہا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ آئے، کہا تم یہاں اور یہاں کیسے؟ تو حسن بصری کو وہ پہچان گئے، کہنے لگے اب ہمیں نہیں جانتے. کہا نہیں. فرمانے لگے ہم وہ ڈاکو ہیں کہ لوگوں کو ہمارے راستے کا پتہ چل جائے تو راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا پتہ چل جائے تو سفر ملتوی کر دیتے ہیں، ایسے خوف زدہ کہ ہمارا نام سنتے ہی راستے بدل دیا کرتے ہیں. تم یہاں اب کیسے؟ کہنے لگے حسن ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ہم یہاں سے گزر رہے تھے، چنگاری تھی پاؤں میں لگی ہے، جلن پیدا کی ہے، لیکن پاؤں میں جلن کم ہوئی ہے، دل میں جلن زیادہ ہوئی ہے. کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں سبحان اللہ کہ ایسی دل پہ چوٹ لگتی ہے، زندگی کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے، زندگی کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے. کسی کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، پیچھے کسی کی نیکی ہوتی ہے، کوئی اس نے اچھائی کی ہوتی ہے، اللہ اسے چوٹ لگا کر اپنا بنا لیتا ہے، چوٹ دے کر اسے اپنا بنا لیتا ہے. بلکہ بس اوقات اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس راستے سے بھی اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے اور اس کے پیشانی سے خون بہ رہا، کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جا رہا تھا, سامنے ایک خاتون تھی اور اس کا حسن آنکھوں میں بیٹھ گیا, دیکھتا چلا گیا آگے گیا تو دیوار سے سر لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا اراد اللہ بعبدی خیرا اجل له العقوبہ, جب اللہ کسی بندے کا بھلا چاہتا ہے تو اسے اس کی غلطی کی سزا فوراً دے دیتا ہے. جب اللہ کسی بندے سے بھلا چاہتا ہے تو اسے اس کی غلطی کی سزا فوراً دے کر اسے ہوش میں لے آتا ہے. ہوش میں آ جا, ہوش میں آ جا, ہوش میں آ جا, ہوش میں آ جا. تو بس اوقات مصیبت رحمت بن جاتی ہے, ازمائش رحمت بن جاتی ہے, بظاہر دیکھنے میں زحمت حقیقت میں رحمت ہوتی ہے, جس سے زندگی کا رخ بدل جائے, جس سے زندگی کا رخ بدل جائے. کہنے لگا دل پہ جلن زیادہ ہوئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا چنگاری میرے دل پہ اثر کرنے لگی اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا, دنیا کی یہ چنگاری برداشت نہیں ہے. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ, وہ آگ جو جسموں تک نہیں انسان کے دل تک رسائی کرتی ہے, تو کیسے برداشت کرے گا, تو کیسے برداشت کرے گا. ہندوستان میں, گجرات میں ہندو مسلم فسادات تھے. ایک بچی جان بچاتی ہوئی مسجد میں داخل ہو گئی, تنہائی تھی, اکیلا نوجوان وہاں خادم تھا, تنہائی بھی تھی, یہ بچی اپنی جان کے خطرے میں اور مجبور بھی تھی. رات گزارنے کے لیے اسے درخواست کی. مسجد بہت چھوٹی سی تھی, ایک ہی ہال تھا. اللہ کی شان, اس شخص نے چراغ جلایا اور چراغ کے پاس بیٹھ گیا. بچی دور بیٹھی ہوئی, رات بھر چراغ کے قریب بیٹھا ہے اور انگلی قریب کرتا ہے پیچھے کر لیتا ہے, انگلی قریب کرتا ہے پیچھے کر لیتا ہے. صبح ہونے کی ہوئی, روشنی پھوٹنے لگی. اس نے کہا بظاہر گلیوں میں امن ہے, چلی جاؤ, بظاہر گلیوں میں امن ہے اب چلی جاؤ, لوگ آئیں گے, ایسا نہ ہو کہ تہمت لگائیں. اس نے کہا ابھی چلی جاتی ہوں, لیکن یہ بتاؤ رات بھر تم یہ کیا کر رہے تھے؟ انگلی قریب کرتے پھر پیچھے کر لیتے, انگلی قریب کرتے پھر پیچھے کرتے. تو کہنے لگے میرے اللہ کا معاملہ تھا, لیکن تمہیں بتا ہی دیتا ہوں, رات بھر میرا نفس مجھے گندگی پر آمادہ کرتا رہا. میری اندر کی نفسانیت تیری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. تو تنہا ہے, مجبور ہے, پریشان حال ہے, اکیلے ہے, لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے, قانون کی رسی سے بہت دور ہے, بار بار مجھے اپنی نفسانیت گندگی پر آمادہ کرتی. میں اسے سمجھاتا, انگلی آگ کے قریب کرتا پھر پیچھے کر لیتا, سمجھاتا دنیا کی آگ برداشت نہیں, کل اللہ کی ناراضگی کی آگ کیسے برداشت کرے گا. نار اللہ الموقدہ, دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا تو وہ آگ کیسے برداشت کرے گا, وہ آگ کیسے برداشت کرے گا. اللہ ایسا سینے کا دل ہمیں بھی نصیب فرما دے, ہاں, جو ہوش میں آ جائے بھائی, ہاں, جو ہوش میں آ جائے. آدمی سویا ہوتا ہے تو جھنجھوڑا جائے تو اڑ جاتا ہے, اور اگر آدمی مویا ہوتا ہے تو جھنجھوڑا جائے تو نہیں اٹھا کرتا. دل اگر صرف سویا ہے تو اٹھ جایا کرتا ہے, اللہ نہ کرے یہ دل مو ہی گیا تو پھر اس کا بیدار ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اگر سویا ہے تو اٹھ جایا کرتا ہے, سویا ہے تو اٹھ جایا کرتا ہے. بلکہ ہم نے کتنے نوجوانوں کو رمضان میں جاگتے ہوئے دیکھا ہے, نئی زندگی ان کی دیکھی ہے, اور ان کی جسے کہیں کہ ایک نئی حیات اور ایک نئی زندگی کا رخ دیکھا ہے. اس لیے کہ غافل ضرور تھے, سوئے ہوئے ضرور تھے, لیکن سینے میں دل تھا پتھر نہیں تھا, سینے میں دل تھا پتھر نہیں تھا. بات دل پہ اثر کر لیتی, کوئی چوٹ دل پہ لگ جاتی, اور یہ رمضان ان کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو سویا ہوا ہو, اللہ کرے مویا ہوا نہ ہو, تو وہ شخص ہاتھ میں کہنے لگا حسن آپ گواہ رہے میں نے اپنی اللہ سے توبہ کر لی ہے, لیکن بہت کچھ لوگوں کا لیا ہے, والی اس وقت مسجد میں امامت کرانے لگے ہوں گے، پورے بغداد کے ذمہ دار مسجد کی امامت کرانے لگے ہوں گے، مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں اس کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کروں گا اور لوگوں کا جو حق ہے اسے میں دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ تو ایک دور مسلمانوں پہ ایسا بھی آیا ہے، ایک دور مسلمانوں پر ایسا بھی آیا ہے جو جتنا بڑا ہوتا اس کا گھر اللہ سے تعلق ہوتا، ورنہ اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک دور میں نے اور بھی دیکھا ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک دور میں نے اور بھی دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی نے وہ دور نبوت کی آنکھ سے دیکھا ہے، فرمایا ایک دور اور بھی دیکھا ہے اور وہ دور میں نے نبوت کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور آپ نے اس کا رنگ دکھایا۔ اِذِ اتَّخَذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْغَنِيمَةُ مَغْرَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَعُلِّمَ الدِّينِ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَتَاءَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَقْصَ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَظَهَرَتِ الْأَسْوَادُ فِي الْمَسَاجِدِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ وَشُرِبَتِ الْأُمُورُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَأَكَلُ الرِّبَا وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَتَشَبَّهَتِ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ فَلَهْنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَتَرَبَّصُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَخَسْفًا وَقَسْفًا وَآيَاتٍ كَتَتَابَ كَنِظَامٍ قُتِيَ سِلْكُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اللہ کے نبی فرمانے میں نے ایک دور اور بھی دیکھا ہے، ایسا وقت بھی آئے گا قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھی جائے گی، دوسروں کا مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکات کو ٹیکس سمجھا جائے گا، دنیا کی معلومات حاصل کی جائیں گی، دین کی معلومات حاصل کی جائیں گی دنیا کمانے کے لیے۔ وَأَطَعَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، ماں کو دھکے دیے جائیں گے، ماں کو دھکے دیے جائیں گے، بیوی کو قریب کیا جائے گا۔ وَأَطَعَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، باپ سے یوں نفرت جیسے پاپ سے نفرت کی جاتی ہے، باپ کو دشمن سمجھے گا، دوستوں کو خیر خواہ سمجھے گا، باپ سے دور ہوگا دوستوں کے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر ہیں، ایک شخص اپنی اماں کو کندھے پہ اٹھا کے لایا اور کہنے لگا عبداللہ میں نے اپنی اماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا ہے اور بیت اللہ کے اطراف کے سنگریزے دیکھیں، دیر میرا پاؤں بھی زخمی ہو گیا ہے، اور زمین دیکھ تانبی کی طرح گرم ہے، آسمان دیکھ گرمی پھینک رہا آگ پھینک رہا ہے، اس حال میں اپنی اماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنی اماں ابا کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ کہنے لگے بیٹے ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو درد اور تکلیف اٹھائی تھی، ساری زندگی کی یہ خدمت اس درد کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص آیا کہنے کہ عبداللہ میرے ابا اور اماں زندگی کے ایک بڑے موسم تک بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، گندگی میں نے اٹھائی، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کی خدمت کی سعادت اب بھی میرے سپرد ہے، پوچھنا یہ ہے کیا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا بیٹے جب تو چھوٹا تھا تیری ماں گندگیاں اٹھاتی تجھے سینے سے لگاتی، تیری بیماری تیرے ابا اما کی بیماری بن جاتی، اور تیرا درد ان کا درد ہو جایا کرتا، تیری بھوک ان کی بھوک بن جاتی، تیری پیاس ان کی پیاس، تیری بے چینی ان کی پریشانی بے چینی بن جاتی، تیرا راتوں کا اٹھنا ان کا جاگنا بن جایا کرتا تھا، وہ بھی خدمت کر رہے تو بھی یہ خدمت کر رہا، لیکن فرق ہے ان کے لبوں پہ دعا تھی، اللہ بیٹے کی عمر کو بڑھا دے، تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ ماں کو جلدی اٹھا دے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے وہ دور بھی میں نے دیکھا ہے نبوت کی آنکھ سے، وہ دور بھی دیکھا ہے کہ اولادیں ماں باپ کے لیے دکھ بن جائیں گی، ماں باپ کے لیے اولادیں دکھ بن جائیں گی، غم بن جائیں گی، دکھ بن جائیں گی، غم بن جائیں گی۔ پہلے کہتے تھے اولاد ہو، یہ تو کہتا ہے نہ ہوتی تو اچھا تھا، نہ ہوتی تو اچھا تھا، اولادیں دکھ بن جائیں گی، وہ اقصا آباہو وہ ادنا صدیقہو. ارے میرے عزیزو، جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہے اس کا سکھی رہنا بہت مشکل ہے، اس کا سکھ سے رہنا بھی بہت مشکل ہے. وہ اقصا آباہو وہ ادنا صدیقہو. اللہ کے نبی کہنے لگے وظہرت الاسواد فی المساجد، ایک نقشہ تو وہ ہے اس امت کا سب سے بڑا تعلق مسجد سے، اس امت کے سب سے بڑے کا تعلق اللہ کے گھر سے، اس امت کا سب سے بڑا صاحب حیثیت ہو یا فقیر جھونپڑی کا ہو اس کا تعلق اللہ کے گھر سے. فرمایا ایک دور اور بھی آئے گا وظہرت الاسواد فی المساجد، مساجد ہوں گی، کبھی آیا آ گیا لیکن یوں آیا جیسے کسی پارک میں آیا ہے، جیسے کسی کلب میں آیا ہے. وظہرت الاسواد فی المساجد، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں. وظہرت القینات والمغادف، ہر گھر سے موسیقی کی آوازیں اٹھیں گی. ایک گھر تھا، بیٹیاں بہنیں، مرد مسجد میں آ رہا، بیٹیاں بہنیں گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی، گلی میں یوں آواز آ رہی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں، تو ہر گھر سے ایسے قرآن کی تلاوت، بھن بھناٹ کی آواز، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت، یہ پہچان تھی یہ مسلمان کا گھر ہے. لیکن فرما ایک میری آنکھیں ایک اور دور بھی دیکھ رہی ہیں، وظہرت القینات والمغازف، ہر گھر سے موسیقی کی آواز اٹھی. وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی. واکل الربا، سود کھایا جائے گا. وتشبہت النساء بالرجال، اور مرد عورت کا روپ ڈھال لے گا، اور عورتیں مردوں کا روپ ڈھال لیں گی. پہچان مشکل ہے، مرد کی جنس کون سی ہے، عورت کی جنس کون سی ہے، مرد کی جنس کون سی ہے، عورت کی جنس کون سی ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے پھر کیا ہوگا جب منظر یہ ہوگا. وسعد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا بڑا فاسق فاجر ہوگا. وکان زعیم القوم ارذلہم، قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا آدمی ہوگا. میرا نبی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. اللہ کا حبیب نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی جس دور اندیشی کی خبر دے رہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وکان زعیم القوم ارذلہم، وکان زعیم القوم ارذلہم، وساد القبیلۃ فاسقہم. یہ دور بھی آئے گا جب قوم کا تعلق موسیقی سے ہوگا. اقبال بھی عجیب گہری باتیں اس امت کو کہہ کے چلے گئے. فرمایا کرتے تھے آؤ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آؤ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنان اول، تعوس و رباب آخر. میں اس قوم کی عزت کا دور بتاؤں، میں اس قوم کی بلندی کا دور بتاؤں. علامہ اقبال، میں اس قوم کی عزت کا دور بتاؤں، میں اس قوم کی بلندیوں کا دور بتاؤں. کب ہوگا؟ شمشیر و سنان اول، جب اس نوجوان کے ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں کا، اپنے بہنوں کی عزت اور تحفظ کے لیے تیر اور تلوار ہوں گے. اور جب اس قوم کی ذلت اور پستی کا دور ہوگا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار ہوں گے. علامہ اقبال کہا کرتے تھے آ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر. ذلت اور پستی اپنی قوم کی دیکھنی ہے، اپنی قوم کی رسوائی کا دور دیکھنا ہے، فرمایا دیکھ لو شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر. تو اللہ کے نبی ایک وہ دور بتا گئے، اس کا امیر ہو یا غریب ہو، اس کا وزیر ہو یا فقیر ہو، اس کا بادشاہ ہو یا اس کا ماتحت ہو، سب کا گھر سے اللہ کے گھر سے تعلق تھا. اور ایک دور اور بھی اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھا ہے، نبوت کی آنکھ سے دیکھا ہے. وظہرت القینات والمغادف، آئیڈیل کیوں ہوں گی، محفلوں کی جان کون ہوگی، محفلوں کی جان کون ہوگی، محافل کی روح کون ہوگی، ہاں محفلیں کن سے سجیں گی؟ گلوکار ہو گیا، موسیقار ہو گیا، ہاں اور اس سے زندگیاں کو رونق بخشنے والے ہوں گے. فرمایا ہر گھر سے موسیقی کی آواز ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، وکان زعیم القوم ارذلہم. جیسے میرے اعمال ہوں گے ویسے میرے اوپر کے لوگ بھی آئیں گے. پھر جیسے میری زندگی ہوگی ویسے میرے قومی امور کے ذمہ دار بھی آئیں گے. اللہ کے نبی فرمانے لگے جب آسمان والا رب راضی ہوتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں زمین پہ اس کا رنگ کیا ہوتا ہے, فرمایا بے موسم بارشیں بھیجتا ہوں سب نیست و نابود ہو جاتا ہے, اور تمہارے بخیلوں کے پاس دولت اکٹھی کر دیتا ہوں, اور تمہارے روئے زمین پر جو سب سے برے ہوتے ہیں قومی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیتا ہوں. اے اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو اس کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا موسم کے مطابق بارشیں ہونے لگتی ہیں, دولت سخیوں کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے, اور تمہارے معاشرے اور سوسائٹی میں سب سے بھلے لوگ جو ہوتے ہیں, جو سب سے بھلے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تمہاری قومی ذمہ داریاں سپرد کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی ہیں سچ کہہ رہے, اور جس نگاہ کا نظر جو نظر فرمائی اس نے سچ دیکھا ہے, اور آج آنکھوں سے منظر بھی نظر آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے ایک دور یہ بھی آئے گا, ایک دور یہ بھی آئے گا, فلان آخر هذه الامه اولها, فلان آخر هذه الامه اولها, اس امت کا آخری طبقہ پہلے طبقے کو برا بھلا کہے گا. پھر اللہ کے نبی کہنے لگے فتربصوا عند ذلك خصفا وقذفا وآیات کتتابا کنظام قطع سلکہ. فرمایا جب زندگی کا نقشہ یہ ہوگا تو اللہ بھی ناراض ہوگا, پھر ایسے حادثات یکے بعد دیگرے زندگیوں میں آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے, ایک موتی گرا دوسرا موتی گرا تیسرا موتی گرا یکے بعد دیگرے موتی گرتے چلے گئے. فرمایا پھر یہ امت ایسی حادثات کا شکار ہوتی چلی جائے گی. کہاں؟ تعداد 7500. پہلی مردم شماری ہوئی تعداد 500, دوسری مردم شماری ہوئی تعداد 700, تیسری مردم شماری ہوئی مسلمانوں کی تعداد 1200 یا 1500. یہ تین مردم شماری ہوئی, اور کیا دیکھا ان مٹھی بھر نے, کیا منظر دنیا کا بدلا, اس مٹھی بھر نے کیا دنیا کا منظر بدلا. جدھر نکلے امن اور سلامتی کے جھنڈے لہرا دیے, جدھر نکلے امن اور سلامتی کے جھنڈے لہرا دیے, دنیا کے اندر امن اور سلامتی کے خیرات تقسیم کر دی. تعداد کتنی؟ انگلیوں کے پوروں پہ گن لیں, انگلیوں کے پوروں پہ گن لیں, 500, 700, 1200 اور 1500, یہ تعداد ہے. اور ساری دنیا کو امن اور سلامتی کی دولت دیکھ رہے, آسمان نے یہ منظر دیکھا, زمین نے یہ منظر اپنے اوپر دیکھا, ایسے خوش نصیب ہیں. ان کے پاس سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ ان کے پاس سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ ان کے پاس سب سے بڑا کمال کیا تھا؟ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ قسم خدا کی ان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ جو نبی انہیں زندگی دے کر گئے تھے اس سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے پاس سب سے بڑی خوبی یہ تھی جو اللہ کے حبیب کے جسم سے زندگی نکلی تھی ایک انچ بھی اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ سب سے بڑی خوبی تھی ان کی, اور دنیا نے دیکھا, دنیا نے منظر بدلتا دیکھا. اور آج 57 ملکوں سے زیادہ ہے, 57 ملکوں سے زیادہ یہ قوم آباد ہے, لیکن ایسا لگتا ہے ساری دنیا کی رسوائی اگر نشانے پہ ہے تو مسلمانوں کے لیے, ساری دنیا کی پستی اور ذلت کے نقشے ہیں تو مسلمانوں ہی کے لیے رہ گئے ہیں. زمانے کچھ نہ تھے اور زمانے کے لیے سب کچھ تھے, اور آج بہت کچھ ہیں اور کچھ نہ رہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ, اعزن اللہ بالاسلام ومن يبحث دونه اذله الله, اعزن اللہ بالاسلام ومن يبحث دونه اذله الله. ارے ہمیں جو عزت ملی ہے, اور ہمیں جو آج یہ سعادت ملی ہے, اور آج جو ہمیں کامیابیاں ہمارے قدم چوم رہی ہیں, ایک بات ہے اعزن اللہ بالاسلام, یہ سب کچھ اسلام کے سر ہے, یہ سب کچھ اسلام کے بدولت ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ, اور اگر تم نے کسی اور نقشے میں عزت چاہی تو یاد رکھنا تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. حضرت عمر کا کہا سچا, ہمارے عمر کے بول سچے. فرمایا اسلام کے بدولت سب کچھ ملا ہے, تو میرے عزیزو ایک وہ دور بھی اللہ کے نبی نے دیکھا، وہ تصور بھی، وہ زندگی بھی دکھائی کہ تصور نہیں تھا مسلمان ہو اور اس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہ ہو. تو میرے عزیزو میں کہہ رہا تھا آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسی مبارک گھڑیوں میں کہاں بلایا، اپنے گھر میں بلایا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے، جو ایمان کی علامت ہے، جو ایمان کی علامت ہے. مانا کہ میرے عزیزو ہم بھولے ضرور ہیں، ہم بھولے ضرور ہیں، ہم دور ضرور ہیں اللہ کے گھر سے، لیکن اللہ کے گھر میں آ جانا علامت ہے کہ ایمان بھی ضرور ہے، ایمان بھی دل کے کسی گوشے میں ضرور ہے. ہاں ایمان بھی ضرور ہے، ہم بھولے ضرور ہیں، ہم مسجدوں کا راستہ ضرور بھولے ہیں، ہماری زندگیوں میں یہ کمزوری ضرور ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کا چراغ ابھی جلا رکھا ہے، ابھی ایمان کی روشنی دے رکھی ہے، جس کی بدولت اللہ نے اپنے گھر میں آج بلا دیا. تو میرے عزیزو اللہ کرے کچھ یہ ایمان کا چراغ ایسا روشن ہو جائے کہ زندگی بھر اللہ کے گھر سے تعلق بن جائے، کچھ ایسا روشن ہو جائے کہ زندگی بھر اللہ کے گھر سے ایک تعلق بن جائے، کچھ ایسا روشن ہو جائے. روشنی چاہیے اس کو. رمضان سبحان اللہ، اس میں روزے بھی مبارک ہیں، سحری افطاری بھی مبارک ہے، اس میں تراویح اور قرآن بھی مبارک ہے، لیکن رمضان اس سے آگے کی چیز آپ کو دینا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کچھ ایسا روشن ہو جائے، ایسا طاقتور ہو جائے کہ یہ زندگی بھر پھر ہمیں چلاتا رہے، ایسا ہو جائے. اس لیے اللہ فرمایا کرتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنی ایمانوں کو بڑھیا کر لو، جددو ایمانکم، اپنی ایمانوں کو تازہ کر لو، اپنی ایمانوں کو تازہ کر لو. ہاں گھاٹے سے پہلے اللہ نے موقع دے دیا ہے. میرے عزیزو دیکھو نا، جو ایمان مجھے فجر میں نہ اٹھائے، موت کے وقت زبان پہ کلمہ کیسے لائے. تو اللہ نے ایک فرصت دے رکھی ہے، کچھ ایسا ایمان ہو جائے کہ زندگی کے ہر نقشے میں ایمان سب پہ غالب ہو جائے. ایک صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ لیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. نوجوان سے تھے، ماحول سوسائٹی ایسی تھی کہ بالکل ہی سازگار نہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بیٹے کلمہ ضرور پڑھ لو، ایمان ضرور لے آؤ، لیکن خیال رکھنا، احتیاط رکھنا، بتانا نہیں جب تک کہ ہم اظہار کرنے کے لیے تم سے کہیں نہیں. تو علماء نے لکھا ہے خوشبو اصلی ہو اور کپڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ہو تو پھر بھی خوشبو تو آ ہی جایا کرتی ہے، ایمان اصلی اور حقیقی ہو تو بھائی چھپتا کہاں ہے، چھپتا کہاں ہے. چچا زیر سرپرستی میں ان کے تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں بھی زندہ موجود تھی، ایمان آ گیا، ایمان آ گیا، لیکن چند دن ہی کے بعد چچا سمجھ گئے بھتیجا کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، بھتیجے کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں. اس لیے کہ جب ایمان آتا ہے دوست بدل جاتے ہیں، رات بدل جاتی ہے، دن بدل جاتا ہے، آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، کانوں کا سننا بدل جاتا ہے، زبان کے بول بدل جاتے ہیں. سچ بتاؤں زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، جینے کا مقصد بدل جاتا ہے، جینے کا مقصد بدل جاتا ہے، زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. تو یہ نوجوان کچھ بدلا بدلا سا لگا. چچا نے کہا بھتیجے جو ایک نیا شخص آئے، کہیں تم اس کے پاس تو نہیں گئے، کہیں اس کے پاس تو نہیں گئے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے یتبع المؤمن علی الخلال کلها الا الكذب والخیانة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مومن کی فطرت ہر کمزوری کو قبول کر سکتی ہے، لیکن مومن جب تک مومن ہے وہ کبھی جھوٹ اور خیانت کو قبول نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی فرمانے لگے مسلمان کی فطرت ہر کمزوری کو قبول کر لے گی، جھوٹ کو نہیں قبول کرے گی، جھوٹ کو نہیں قبول کرے گی، خیانت کو نہیں قبول کرے گی. اس لیے کہ یہ تو منافقانہ عادتیں ہیں، مسلمان کہاں قبول کرے گا. بشرط یہ کہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہو، اس کا ان چیزوں سے کوئی جوڑ نہیں. نوجوان پر بڑی آزمائش آ گئی، جھوٹ زبان پہ کیسے لاؤں، سچ لاتے ہیں تو بہت بڑا مفادات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. چچا نے کہہ رکھا بھتیجے بتا ہے اس کی کیا قربانی اور کیا قیمت چکانی پڑے گی. سچ بولتے ہیں تو زندگی بھر کے مفادات سے بس دستبرداری ہے. لیکن بچہ چچا سے بھتیجے کہنے کا چچا اسی کے پاس گیا ہوں اور یہ بھی سن لو چچا اب ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، اب ایمان نہیں چھوڑ سکتا. ایمان عجیب چیز ہے، اگر یہ اپنی حقیقت کے ساتھ آئے یہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لو سلبنکم، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، اس ایمان کی قیمت دینی پڑے گی. لو سلبنکم، جادوگروں کو فرعون کہہ رہا سولی پہ لٹکا دوں گا، ایمان لے آئے ہو سولی پہ لٹکا دوں گا. کہنے لگے گھاٹے کا سودا کون سا ہے، اللہ ہی کے پاس تو جائیں گے. گھاٹے کا سودا کون سا ہے، اللہ ہی کے پاس تو جائیں گے. سبحان اللہ، ایمان بھی عجیب چیز ہے. ہاں ایمان بھی عجیب چیز ہے، دولت بڑی چیز ہے، عزت اس سے بڑی چیز ہے، لیکن جان اس سے بڑی چیز ہے، جان اس سے بڑی چیز ہے. دولت بڑی چیز ہے لیکن عزت اس سے بڑی چیز ہے، لیکن جان اس سے بڑی چیز ہے. ایمان آ جائے، ایمان آ جائے سب کچھ دینا آسان ہے، ایمان نہیں دے سکتا. کہنے لگے چچا جان ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، ایمان نہیں چھوڑ سکتا. چچا نے وہ کہا جو کہا وہ کیا اور بے لباس کر کے اسے باہر دھکیل دیا، باہر دھکیل دیا. ماں دوسری طرف سے آئی، اپنی اوڑھنی دی اور اس نوجوان نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کندھے پہ ڈالا، ایک سے سطح ڈھانپی، اور اس حال میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. صحابہ کہنے لگے رضوان اللہ اجمعین، نبی کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ کھلی یوں لگا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے. او مسکراتے چہرے کے ساتھ اس نوجوان کا استقبال کیا، کہ بیٹے ہم تمہارے چچا، ابا، دوست، ساتھی، قریبی، سب کچھ ہمارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں. سبحان اللہ، میرے نبی نے بالکل سچ کہا ہے. ارے بھائی من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کر دیکھو اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے دیں گے. کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھو تو صحیح، اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے. لیکن میرے عزیزو جب چھوڑتے ہیں تو بس اوقات کلیجے پہ چھریاں چلتی ہیں، دل پہ چھریاں چلتی ہیں، لیکن اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ کی خاطر ان آنکھوں کو حرام سے بچا کے دیکھ، پھر حلال کی لذت کا مزہ دیکھ. اللہ کی خاطر اس زبان کو حرام سے بچا کے دیکھ، پھر حلال کے بولوں کا مزہ دیکھ. ان کانوں کو حرام سننے سے بچا، پھر دیکھ حلال سننے کا لطف کیا آتا ہے. اس سینے کو گندگی سے پاک کر، پھر دیکھ اللہ کی محبت کی مٹھاس آپ کو کیا دیتی ہے. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کے دیکھ اللہ تجھے کیا دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے بیٹھے ہم تمہارے سب کچھ ہیں، ہم تمہارے سب کچھ ہیں. نصیب جاگے اس نوجوان کے، گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، اور بہت بڑی آزمائش کے گھاٹیوں سے گزر کے اللہ کے حبیب کے پاس آئے. لیکن اللہ کے نبی نے پیار دیا، محبت دی، اپنا بنایا، سفر میں اپنا ساتھی بنایا. ایک دن سفر میں نکلے، راستے میں اس نوجوان کو بخار ہوا، اللہ کے نبی نے اس نوجوان کا سر اپنی جھولی میں رکھ لیا. کیسے اس کے اقبال بلند تھے، اسی جھولی میں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی. کوئی کس کے ہاتھوں میں مرتا ہے، کوئی سڑکوں پہ مرتا ہے، ہاں کوئی گلیوں میں مرتا ہے، کوئی اسپتالوں میں مرتا ہے، کوئی کس انداز سے مرتا ہے، دیکھو نا اس نصیب اس کے جھولی میں اللہ کے پاس جا رہا، اللہ کے نبی فرمانے لگے ہم اس کے سب ہیں بھائی، غسل بھی ہم دیں گے، کفن بھی ہم پہنائیں گے، قبر میں اللہ کے حبیب خود اترے اور اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، زمین پہ ابھی رکھنے لگے، عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن مسعود جیسے آدمی رضی اللہ تعالیٰ، فرمانے لگے اس نوجوان کا یہ آخرت کا سفر اتنا قابل رشک تھا، ہماری تمنا تھی کاش اس سفر میں آج ہم ہوتے، کاش کہ اس سفر میں حضور کے ہاتھوں میں آج ہم ہوتے. تو میرے عزیزو اللہ بھی اللہ ہے، فکان اللہ شاکرن علیما، اللہ بھی بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ بھی بڑی قدر کرتے ہیں. تو میرے عزیزو یہ راتیں ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، کچھ اللہ سے ایسا کر لو کہ اللہ ہمارا بن جائے، ہم اللہ کے بن جائیں. ایک کام تو اللہ نے کر دیا، آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا، یہ تو رمضان کی طاقت نے آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی نا، اللہ کی رحمت کا شامیانہ لگا ہوا ہے، ورنہ بس اوقات ہمارے لیے فرض پڑھنا مشکل ہے، اور رمضان کی طاقت دیکھیے، اللہ کی رحمت کا شامیانہ آنکھوں سے نظر آ رہا کہ اللہ نے ہمیں کھینچ کے اپنے گھر میں بلا لیا، یہ رمضان کی طاقت تو آ گئی، اللہ کی رحمت نے آپ کو کھینچ پہ اپنے در پہ بلا تو لیا. اور میرے عزیزو میرے اور آپ کے حصے کا کام ہے کچھ ایسا اللہ سے مانگ لیں، کچھ ایسا اللہ سے مانگ لیں، کچھ ایسے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، کچھ ایسے اللہ کے سامنے آنسو بہا لیں، کچھ ایسے اللہ کے سامنے سجدے کر لیں کہ ہمیشہ ہی اللہ اس کی دولت نصیب فرما دے. اب میرے اور آپ پر ہے، اللہ نے بلا لیا ہے میرے عزیزو، اللہ کی رحمت کا شامیانہ تنوع نظر آ رہا ہے، اور سچ بتاؤں اللہ کے در سے ہٹ کر اور اللہ سے دور رہ کر زندگی بھی سراسر شرمندگی ہے. اللہ کے در سے ہر کر اور اللہ سے دور رہ کر زندگی نہیں ہے، سراسر شرمندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے. دنیا کی ساری قومیں اس وقت، جو دنیا کی انسانیت آج اللہ سے دور ہوئی ہے، اس کی زندگی ایسی کرب کی ہے. اگلے دن میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، ایک دن میں، ایک سال میں سالانہ 800,000 لوگ خودکشیاں کر رہے، 800,000، اور روزانہ 2,200 لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کرنے والوں کی تعداد 43,000 ہے، کامیاب 2,200 ہوتے ہیں. ہر 40 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، ہر 40 سیکنڈ میں. اور وہ ملک اس فہرست میں سب سے آگے ہیں جہاں انسانیت کے راحت و آرام کے وہ نقشے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہم ان سے ایک صدی پیچھے ہیں، جہاں انسان کے راحت و حرام کی وہ شکلیں بنا دی گئیں کہ ایسا لگتا ہے ہم ان سے ایک صدی پیچھے ہیں. لیکن بدنصیبی کہاں ہوئی، بدنصیبی کہاں ہوئی، ان کی محرومی کہاں ہوئی، ان نے اللہ کے در کی زندگی کا پتہ کوئی نہیں، انہیں اس لذت، یہ لذت انہیں کوئی نہیں ملی. تو میرے عزیزو دنیا کی زندگی جنت کا گوشہ بن سکتی ہے، دنیا کی زندگی جنت کا گوشہ بن سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے اللہ کو اپنے ساتھ کر لو اور خود اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لو. تو میرے عزیزو یہ گھڑیاں ہیں، یہ موسم ہے، اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں، اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں کچھ اللہ سے باتیں کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. یہ اکیلے بیٹھا ہے اور اپنی زندگی دیکھتا ہے، اللہ کے انعامات کو سوچتا ہے، اپنی زندگی دیکھتا ہے، اللہ کے انعامات کو سوچتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، احساس ندامت ہوتی ہے، اسی بات چیت میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے بتایا یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، کل قیامت میں اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو کچھ ایسا ہو جائے میرے عزیزو، کچھ ایسا ہو جائے کہ اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں اپنے اللہ سے کچھ ایسی باتیں کر لی جائیں کہ اللہ کرے میرے آنکھوں سے ایک آنسو جاری ہو جائے ندامت کا، شرمندگی کا، اے اللہ اب غلط نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا،
اے اللہ جو ہوا غلط ہوا، تو نے نعمتوں کی حد کر دی اور میں نے نافرمانیوں کی حد کر رکھی ہے، اے اللہ تیری طرف سے نوادشات کی حد ہے اور میرے ہاں سے نافرمانیوں کی بھی حد ہے، لیکن تیرا کرم تیرا حلم ہے کہ عزت پھر بھی رکھی ہوئی ہے، اے اللہ تیرا کرم تیرا حلم کہ عزت پھر بھی رکھی ہوئی ہے، آنکھوں کی بینائی پھر بھی دے رکھی ہے، فٹ پاتھ پہ نہیں پھینکتا، بہرا نہیں کرتا، اے اللہ لنگڑا لولا کر کے سڑکوں کے حوالے نہیں کرتا، پھر بھی عزت کا کھانا، سعادت کی زندگی، عزت کی نعمتیں ساری دسترخوان پہ میسر ہیں. ارے میرے عزیزوں، کچھ اللہ سے ایسی باتیں کر لو کہ اللہ کرے دل ندامت کے آنسو بہا دے، دل ندامت کے آنسو بہا دے، پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگا جس چہرے پہ یہ ندامت کا آنسو بہ گیا، اللہ کے نبی نے بتایا ہے اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے، اللہ اس چہرے کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے. تو میرے عزیزو، تھوڑی سی بات یہ بات عرض کرنی تھی، جائیے نہیں، نفل پڑھیے، اکیلے میں بیٹھ کے دعائیں کیجئے، اپنے لیے کریے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسلمانوں کے باہمی اتفاق اور اتحاد کے لیے، اور جو مسلمانوں میں انتشار اور نفرتوں کی شکلیں ہیں، اللہ امت مسلمہ کو اس سے محفوظ فرمائے، اس کے لیے دعائیں کریں. یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اپنی زندگی اللہ سے مانگیں، امت کے لیے زندگی مانگیں، عزت کی سعادت کی زندگی مانگیں. سبھی سے گزارش ہے کہ بھائی یہ کر لیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں اکیلے جا کر کچھ رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. آپ تمام حضرات بھی اس کا اہتمام فرمائیں. انشاءاللہ پھر بات ہوگی، 25 کو پھر انشاءاللہ بات ہوگی، 23 کو انشاءاللہ.